أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 ہے جس میں ان مسائل میں سے چند اہم مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. اگلی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں بھی یہی مسائل ہیں, اور جیسا کہ اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ پہلا جو رکوع ہے اس سورت کا یہ یتامہ کے مسائل سے متعلق ہے, اور اس کے بعد 11th جو آیت شروع ہو رہی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, وہاں سے وراثت کے مسائل کو شروع کیا جا رہا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں احادیث صحیحہ میں یہ آتا ہے کہ جس نے فرائض کا علم جان لیا اس نے آدھے سے زیادہ دین کو سمجھ لیا. فرائض سے مراد یہاں اور احادیث میں وراثت کے مسائل ہیں, اور چونکہ اس میں اس بات کا خدشہ تھا کہ عورتوں اور یتیموں اور کمزوروں کے ساتھ دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے زیادتی نہ ہو, اس بنا پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ ارشادات موجود ہیں کہ سورۃ النساء کا سمجھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے عموماً, اور عورتوں پر فرض ہے خصوصاً. اور اسی طریقے پہ عفت سے متعلق جو احکامات ہیں وہ سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں ہے. ان کے بارے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ ان کا پڑھنا یعنی ان کا سمجھ کے پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَلَا تُؤْتُوا اور نہ دو السُّفَهَاءَ بے وقوفوں کو اموالکم تم اپنے مال اللتی وہ جعل اللہ جو بنایا ہے اللہ نے لکم تم لوگوں کے لیے قیامن قیام کا سبب یعنی زندگی گزارنے اور دوسری ضروریات. ورزقوہم فیہا البتہ اس میں سے تم ان کو کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں دیا کرو. وکسوہم اور ان کو کپڑے اڑھاؤ. وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے اچھی بات کرو. سفہا یہ جمع ہے سفیہ کی اور سفیہ کہتے ہیں عربی میں نادان کو. نادان کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ نادان جو ابھی بلوغت اور عقل مندی کی عمر تک نہ پہنچا ہو اور ایک وہ نادان جو اس عمر تک پہنچنے کے بعد بھی نادان ہو. جیسے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی ناد پہنچنے تک کا اس کو علم اور احساس نہیں ہوتا. تو بڑی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی بعض لوگ بڑی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی بعض لوگ نادان ہی رہتے ہیں. تو اگر کسی خاندان یا گھرانے میں ایسا کوئی مسلمان موجود ہے جو نادان ہے سادہ لوح ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر مال اس کے حوالے کر دیا گیا تو یہ اس کو دو دن میں اڑا دے گا یا اس سے کوئی اور آ کے اچک کے لے جائے گا یا اس کو دھوکے وغیرہ دے کے اس سے اس کا مال لے کے چلتا بنے گا, تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اس کو اس کا مال دینا یہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے بلکہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. تو تم امانت کے طور پہ اس مال کو اپنے پاس رکھو اور حسب ضرورت اس کو دیتے رہو. ورزقوہم فیہا کہا ورزقوہم منہا نہیں کہا. علماء لغت نے لکھا کہ اگر یہ کہا جاتا کہ ورزقوہم منہا اس مال میں سے ان کو دو تو پھر یہ تھا کہ لے دے کے یعنی ایک, لیکن فیہا کا لفظ آ کے یہ بتاتا ہے کہ وافر مقدار میں اور عمدہ کھانا اور ایسا کھانا کہ جو تم خود گھر والے تمہارے تم کھاتے ہو, یہ نہ ہو کہ خود تو عمدہ کھانے کھاؤ اور اپنے ان یتیم اور ان لوگوں کو جو تمہاری سرپرستی میں ہیں یا نادان ہیں یا کم عمر ہیں ان کو سے ہی تم یہ نہیں بلکہ ورزقوہم فیہا وافر مقدار میں عمدہ کھانا جو تم خود تم لوگ اپنے گھر میں کھاتے ہو. وکسوہم ان کے کپڑے اور تمام انتظامات تعلیم و تربیت اور دوسرے اخراجات یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تربیت بھی ایسی کرو کہ ان سے ہمیشہ اچھے لہجے میں بات کرو. ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ان آیات میں سرپرستوں اور بڑوں کے لیے نصیحتیں ہیں, یعنی وہ لوگ جو چھوٹوں کو پالتے ہیں. اگرچہ خصوصی طور پہ یہ آیات یتیموں سے متعلق ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا, یعنی ان کا والد مر جاتا ہے تو خاندان کے دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیے جاتے. عمومی طور پہ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ہر مربی ہے, ہر والد جس کی نگرانی میں اس کی اولاد اور گھر والے ہیں, کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے نہ اتنا ہاتھ کھولے ولا تب ستھا کل البسط, نہ اتنا ہاتھ کھولے کہ سب کچھ راتوں رات لٹا دے اور نہ اس ہاتھ کو اتنا بند رکھے کہ بخل کی کیفیت پیدا ہو, بلکہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الصمت الحسن و تؤدا, اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ نبوت کے والاقتصاد، نبوت کے جو حصے ہیں ان میں 25واں اور بعض روایات میں 46واں اور بعض روایات میں 26واں حصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو یہ نعمتیں عطا کرے. السمت الحسن، سین سے اچھا طور طریقہ، یعنی جیسی شکل و صورت، جیسا لباس صالحین متقین اہل اللہ اولیاء اللہ صحابہ سلف صالحین کا تھا، ان کسی شکل و صورت، لباس، اٹھنا بیٹھنا، طور طریقے، گفتگو کا طریقہ، یہ اگر کسی کو مل جائے، جیسا کہ اس وقت تو غرب اور دوسروں کی نقالی میں لوگ منہ ٹیڑھا کر کے اور اپنے کندھوں کو اچکوا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ ایڈوانس یا فارورڈ ہے، حالانکہ بالکل یہ تھرڈ کلاس ہے. تو سمت الحسن یہ ہے کہ رسول اور صحابہ اور تابعین اور علماء اور جو دیندار لوگ ہیں تمہارے زمانے کے، تمہارے علاقے کے اچھے لوگ، ان کی سی شکل و شباہت بناؤ. یہ اگر کسی کو مل جائے تو نبوت کا حصہ ہے 25واں. اور تم کیا جانو کہ نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت کا 25واں حصہ اچھا طور طریقہ. اور دوسرا متانت، یہ ضد ہے عجلت کی. التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. متانت اور ٹھہر ٹھہر کے اپنے کام کاج کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے. اشارہ کھلا نہیں اور ہارنوں کی جو آواز ہے کم وقت، ایک منٹ بھی وہ جو اشارہ جو سرخ ہوا ہے، ایک منٹ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ امت کا حال ہے اور امت کا رسول اور نبی یہ کہتا ہے کہ یہ اول عجلۃ من الشیطان. تو متانت اگر کسی کو مل جائے تو یہ نبوت کا 25واں حصہ ہے. اور اقتصاد، میانہ روی، اعتدال، دین دنیا دونوں معاملات ہیں، ہر معاملے میں اعتدال. پڑھنے پہ آئے تو رات رات بھر جاگتے ہیں، نوافل اور تہجد، اور پھر جناب اس کے بعد فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی، فرض نمازیں بھی چھوٹ گئی. اس لیے کیا کہا کہ قلیل دائم خیر من کثیر منقطع. وہ نیکی کا کام جو تم ہمیشہ کرو تھوڑا ہو، قلیل دائم تھوڑا ہمیشہ، خیر من کثیر منقطع اس بہت زیادہ نیکیوں سے بہتر ہے جو کر کے چھوڑ دو. اور یہی مثال صدقہ کرنے میں ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ 1000 اور 5000 500 ریال دیں، اس کے بجائے آپ روزانہ 1 ریال الگ کر کے رکھیں اور مہینے کے 30 ریال دے دیں اور ہمیشہ دیں. بعض تابعین کے بارے میں، ابو مرتد نامی ایک تابعی تھے، ان کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ وہ روزانہ صدقہ کرنے کی عادت بنا لی تھی انہوں نے، حتیٰ کہ اگر کسی دن ان کو 1 درہم اور دینار نہ ملتا تو آدھا درہم دے دیتے اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے، یہ وہ حدیث ہے نا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور دے کر بھی جہنم سے بچ سکتے بچو، تو میرے پاس آدھی کھجور کے بدلے میں آدھا ریال ہے، درہم ہے، میں آدھا درہم دے رہا ہوں. اور کسی دن یہ ہوتا کہ آدھا، یعنی وہ آدھا درہم بھی ان کے پاس نہ ہوتا تو گھر جا کے روٹی کا ایک ٹکڑا، خشک یا تر، یعنی تازہ روٹی یا باسی روٹی پرانی، وہ لے کے وہ دیتے. فرمایا کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عادت میں نے بنا لی ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہے، وہ عادت نہ چھوٹے. اللہ تعالی نیت کو دیکھتا ہے، حجم اور سائز نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا سائز ہے صدقے کا اور کتنی زیادہ ہے. اللہ کیا نیت دیکھتے. 1 ریال آپ روزانہ دیں وہ 1000 اور 1,00,000 ریال سے بہتر ہے اس کے پیچھے ریاکاری ہو. تو قلیل دائم خیر من کثیر منقطع. اعتدال، دینداری میں بھی اعتدال اور دنیا داری میں بھی اعتدال، کہتے ہیں میانہ روی. یہ اگر کسی کو مل جائے یہ نبوت کے 25واں حصہ ہے. جز ام جز ان، یہ جز ہے 25 من اجزاء النبوہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد اور ترمذی میں یہ دونوں حدیثیں ہیں اور صحیح ہیں. تو وہ چیز یہاں بیان کی گئی کہ اگر تم سارا مال ان یتیموں کو دے دو, ان بیواؤں کو دے دو جو تمہاری سرپرستی میں ہیں, اور وہ ناسمجھ ہوں, بیوقوف ہوں. آج کل تو ایسا زمانہ ہے کہ اچھے سے اچھے سمجھدار کو بھی لوگ جو ہے دو چار باتوں میں یعنی دھوکہ اور فریب اور چرب زبانی اور ڈپلومیسی اور منافقت اور سیاست اس قدر عام ہے کہ اس لیے یعنی اس زمانے میں تو نادانی کیا, اچھے سے اچھا سمجھدار آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تک تمہیں مکمل یقین نہ ہو کہ اب یہ امانت اس کے سپرد کر دی جائے, اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے, اچھے برے کی تمیز ہے, اور دوست دشمن کو پہچانتا ہے, تو ورنہ اس لیے کہ تمہارا دار و مدار بھی اس مال پر ہے جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے, جو تمہارا اپنا مال ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس لیے کہا کہ اموالکم, تمہارا جو مال ہے. بعض علماء نے یہ لکھا کہ یہاں ایک اجتماعی مسئلہ ہے, ملت کا اجتماعی مسئلہ, اور وہ یہ ہے, اور وہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ جیسا کہ یہاں یہ فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَا, ان کو نہ دو جو نادان ہے, بے وقوف ہے. اور اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, اور پہلے یہ کہا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى, ان کو جانچو پرکھو. وَابْتَلُوا ابتلا کے معنی آزمائش نا, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى, ان کو جانچو پرکھو, جانچو پرکھو, ان کا امتحان لو کہ واقعی سمجھدار ہو گئے یا نہیں. تو جب ان کو جانچنے پرکھنے کے بعد تم یقین کر لو کہ یہ سمجھدار ہو گئے ہیں عقل کے اعتبار سے, اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عمر بعض لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ بچوں سے بھی زیادہ بے وقوف ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو جانچو پرکھو. فَإِنْ آنَسْتُمْ, جب تم دیکھو سمجھ لو اور جان لو, مِنْهُمْ رُشْدًا, کہ یہ لوگ عقل اور سمجھ کو پہنچ گئے ہیں, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, ان کا مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا, یہاں علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں اجتماعی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فضول خرچی اور غلط جگہ پر مال کو لگانا, اس سے اجتماعی طور پہ منع کیا گیا ہے. یتیم ہو یا غیر یتیم ہو, کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مال کو ناجائز طریقے پہ خرچ کرے. اس سے پہلے ہم نے بارہا اپنے دروس میں بیان کیا کہ مال یہ خیر ہے اور نعمت ہے اللہ کی, اس لیے کہ مال اگر حلال ہے اور اچھے آدمی کے پاس ہے تو نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح, وہ کتنی عمدہ چیز ہے, کتنا بہترین ہے یہ مال جو حلال ہے اور اچھے آدمی کے پاس ہے. تو اگر حلال مال اچھے آدمی کی ملکیت میں ہے تو وہ اسے نیک اور اچھے کاموں میں صرف کرے گا, اور اگر یہ مال حرام ہے اور غلط قسم کے آدمی کے پاس ہے تو اسے وہ خراب اور غلط جگہ پہ لگائے گا. اور چونکہ یہ مال امانت ہے اس لیے فرمایا کہ ملت کو اور قوم کو اور حکومت کو اور سرپرستوں کو اور ذمہ داروں کو اور بڑوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں پہ کڑی نظر رکھے جن کے پاس مال ہے. اگر وہ مال کو حرام اور ناجائز طریقے پہ دین کے خلاف, ملت کے خلاف, قوم کے خلاف, ملک کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اپنی ذات کے خلاف, اخلاق کے خلاف, یا اور ایسی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں جس سے دین کو, اسلام کو, مسلمانوں کو, اس آدمی کو جو خرچ کر رہا بے وقوف, یا اس کے گھر والوں کو, یا اس کی قوم کو خطرہ اور نقصان ہے, تو حکومت کو اور ذمہ داروں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کو روکیں, اس کام سے منع کریں کہ اپنے پیسے حرام اور ناجائز مقامات اور جگہوں پہ نہ لگاؤ. یہ ذمہ داری ہے ذمہ داروں کی. اسی لیے فرمایا کہ مال یہ فتنہ بھی ہے, اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا, اور اس کو خیر بھی کہا گیا, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد, سفیان ثوری مشہور تابعی ہیں، فرمایا کرتے تھے کان المال فی ما مضا یکرہ واما اليوم فهو ترس المؤمن. صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یعنی وہ احوال ایسے تھے کہ وہ مالداری کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں دنیا میں ان حالات کی بنا پہ اب مال کی ایسی حیثیت بن گئی ہے کہ ترس المؤمن، یہ مومن کا ڈھال بن گیا ہے. اگرچہ رغبت آخرت کی طرف دلائی جائے، فکر آخرت کو پیدا کیا جائے، لیکن مسلمانوں کو یہ رغبت دلائی جائے کہ وہ خوب پیسہ کمائیں حلال طریقے پہ، اس لیے کہ پیسہ زیادہ ہوگا تو اس سے خیر کے مواقع زیادہ مسلمانوں کو فراہم ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور دینی تربیت بھی ضروری ہے، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں. سب سے زیادہ مالدار مسلمان ہیں. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَا، وہ تو نادانوں کے بارے میں، لیکن یہ کیسے بے وقوف نادان ہے کہ سمجھنے اور سوچنے کے باوجود نادان. پیسہ ہے لیکن جو ذلت و رسوائی، جس ذلت و رسوائی سے آج ہم گزر رہے ہیں 1400 سال میں، ایسی ذلت و رسوائی امت نے نہیں دیکھی، نہ کوئی دوسری قوم ایسی ذلیل ہوئی. اس وقت پورے عالم میں مسلمانوں کو چن چن کے ذبح کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور ایسا خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مقابلے کا، جہاد کا، اپنی حفاظت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ڈرتے ہیں کہ اگر حفاظت کے لیے اٹھے تو فوراً وہ کہہ دیں گے یہ ٹیررزم ہے، یہ ٹیررسٹ، بس خاموش بیٹھا. پورے عالم میں ایک ایسا پلان بنایا انہوں نے کہ جو مسلمان بھی اٹھے کہہ دو یہ ٹیررسٹ، ختم کرو اس کو. تو ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، یہاں ایک تو اس آیت نمبر 5 میں سفیہ کا لفظ آیا، اور دوسرا جو اس کے بعد والی آیت ہے اس میں ایک تو ہے بلغ النکاح اور ایک ہے رشدن. وابتلوا اليتامى، اور یتیموں کو آزماؤ، حتی یہاں تک کہ اذا بلغوا، جب وہ پہنچ جائیں النکاح، نکاح کی عمر کو، فان آنستم، پھر جب تم ان میں ان کے بارے میں سمجھ لو، منہم، فان آنستم، پھر تم جب سمجھ لو منہم ان کے بارے میں، رشدن، عقل والی بات کو، فدفعوا، تو دے دو ان کو، الیہم، ان کی طرف لوٹا دو، اموالہم، ان کے مالوں کو، ولا تاکلوها، اور تم نہ کھاؤ اس مال کو، اسرافا و بدارا، اسراف کرتے ہوئے اور جلد بازی کرتے ہوئے، ان، اس بات سے، یکبرو، کیے بڑے ہو جائیں گے. ومن کان غنیا، سرپرستوں میں جو مالدار ہے، فلیستعفف، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتا رہے. عفیف کہتے ہیں اس کو جو اپنے دامن کو بچائے، پاک دامن کو کہتے ہیں عفیف، اسی سے ہے عفہ. ومن کان فقیرا، اور جو غریب ہے، فقیر ہے سرپرستوں میں، فلیأکل بالمعروف، تو وہ جائز اور معروف طریقے سے کھا سکتا ہے بقدر ضرورت. فاذا دفعتم الیہم اموالہم، پھر تم جب ان کو ان کے مال واپس لوٹانا چاہو، فاشہدوا علیہم، تو اس پر گواہ بھی بنا لو. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ تعالی کافی ہے حساب لینے والا. یہاں جو مسائل بیان ہوئے ان میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو جانچنا اور پرکھنا، یعنی ان کا امتحان لینا، اور دوسرا یہ ہے کہ رشد اور نکاح کی جو عمر ہے وہ ائمہ کرام نے احوال کے اعتبار سے مختلف فتویٰ دیا ہے، 17, 18 یا 15 سال کا، لیکن جس رائے پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 15 سال کی عمر کو جب لڑکا اور لڑکی پہنچ جائیں تو وہ بالغ سمجھے جائیں گے اور وہ عقل مند سمجھے جائیں گے، اور یہ وہ عمر ہے کہ اس عمر میں ان کی شادی کر دی جائے. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی شادی جتنی جلدی کی جا سکے اتنی زیادہ ان کی دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بہتری ہے. یہ جو ایک عام رواج چل نکلا ہے کہ بیٹا جب تک انجینئر نہ بنے اور ڈاکٹر نہ بنے اور اسپیشلسٹ نہ بنے اور پیسے نہ کمائے تو 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے, پھر شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طریقے پہ لڑکیوں کو کہ وہ جناب ان کو بھی میڈیکل اور نہ جانے کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے, تو وہ 30, 35, 40 سال کی عمر تک جب پہنچتی ہیں تو پھر وہ عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں. اس لیے فرمایا کہ بچیوں اور بچوں کو بلوغت کے ساتھ ہی پہلی فرصت میں ان کی شادیاں کر دو. اس لیے کہ شادی یہ تعلیم سے, ہنر سے اور کاروبار سے یہ شادی نہیں روکتی بلکہ مددگار ثابت ہوتی ہے. اور والدین بھی مطمئن ہوتے ہیں بچی اور بچے دونوں کے بارے میں کہ جب شادی ہو گئی تو اب وہ جو خطرات اور ڈر اور اندیشہ تھا اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں کہ اب یہ جہاں جائیں دونوں میاں بیوی کام کاج کریں, پڑھیں جو مرضی کریں, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن جب وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اب جناب یہ بڑے ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, تو پھر اس طریقے پہ بہت زیادہ خطرات اور بہت زیادہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں سے یہ چیز اور احادیث میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اپنی اولاد کی بلوغت کے ساتھ ہی فوراً شادیاں کرو. دوسری چیز یہاں سے معلوم ہو اور اسی پہ فتویٰ ہے کہ 15 سال کی عمر یہ بلوغت کے لیے یہ کافی ہے اور نکاح کے لیے. البتہ رشد جو ہے یعنی انسان کا عقل مند ہونا, تو یہ ہر انسان کا الگ الگ معاملہ ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بعض لوگ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی ان کا بچپن نہیں جاتا, وہ بچے کے بچے ہی رہتے ہیں, ناک پہنچنی بھی نہیں آتی. اور بعض وہ ہیں کہ جو عقل اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے لڑکپن ہی میں بڑوں سے زیادہ ان میں سنجیدگی آ جاتی ہے. اس لیے یہ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں. البتہ بلوغت کے چونکہ آثار ہیں کہ احتلام کا ہونا اور لڑکیوں کو ماہواری کا آنا اور چہرے کے بال لڑکوں کے لیے اگنا اور اس طریقے پہ لڑکیوں کے جسم کے, تو اس طریقے پہ یہ وہ مسائل ہیں کہ والدین اپنی بچوں کو بلوغت کی عمر میں جو ہی اولاد پہنچتی ہے تو اولاد کو خود بھی علم ہو جاتا ہے اور والدین کو بھی علم ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے عمر جو ہے وہ 15 سال ہے. البتہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کسی جسم کے نقصان کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے معاملہ آگے پیچھے ہو تو وہ اس سے مستثنی ہے, لیکن بلوغت وہ 15 سال کی ہے. اور رشد جو عقل مندی ہے اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. 15 سال سے کم کا بچہ اور بچی بھی سمجھدار ہو سکتے ہیں اور 20 سال سے زیادہ کا بچہ اور بچی بھی بیوقوف ہو سکتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے تو بلغ النکاح, اور جہاں تک رشد کا معاملہ ہے تو پھر وابتلوا, ان کو جانچو اور پرکھو, اس لیے کہ تم ایک امانت ان کے سپرد کرنے والے ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جانچا جائے اور پرکھا جائے. یہاں علماء نے ایک قاعدہ یہ لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اسراف سے مسلمانوں کو منع کیا جائے, اس لیے کہ اسراف سے اجتماعی نقصان ہوتا ہے اور اس سے امت اور ملت کو نقصان پہنچتا ہے, اس لیے اس سے ان کو روکا جائے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. اور یہاں یہ چیز بھی بتا دی کہ سرپرست جو ہے اگر تم مالدار ہو تو الحمدللہ, اللہ کا تم پہ فضل و کرم ہے, تمہیں کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو تم بچا کے رکھو. یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مقام پر ذمہ دار ہے, سرکاری افسر ہے یا منسٹر ہے یا وہ ذمہ دار ہے کسی ادارے کا اور اس کے حوالے کچھ امانتیں یا چیزیں کی گئی ہیں, تو اگر وہ خود صاحب حیثیت ہے تو اسے ان میں سے کوئی چیز لینے کا حق نہیں پہنچتا. اور اگر وہ فقیر ہے اور غریب ہے اور مستحق ہے تو پھر وہ اتنا لے جتنا گزر بسر کے لیے کافی ہو. مثلاً اگر وہ وزیر ہے یا وہ بیت المال کا ذمہ دار ہے یا وہ یعنی سرکاری افسر ہے, تو ان ان امور کی انجام دہی میں اگر اس کو اجازت دی گئی ہے اس ادارے یا حکومت کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کہ آپ چونکہ محنت اور مشقت کرتے ہیں تو آپ اس چندے میں سے یا ان پیسوں میں سے اپنی گزر بسر کے لیے کچھ لے سکتے ہیں تو یہ چیز اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر وہ غنی ہے کے پاس دوسرے ذرائع سے اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے تو پھر وہ مدرسے کے پیسوں سے یا مسجد کے پیسوں سے یا کسی منسٹری کے پیسوں سے یا حکومت کے پیسوں سے یا بیت المال سے یا امانت سے یا وہ جو محنت مشقت کرتا ہے ان امور کی انجام دہی پہ اس سے لینے کا اسے اختیار نہیں ہے. اور گزر بسر بھی دیکھیے کہا کہ بالمعروف, بالمعروف نے یہ بتایا مسئلہ, اور گزر بسر بھی دیکھیے کہا کہ بالمعروف, بالمعروف نے یہ بتایا مثلا مدرسے کا چندہ جمع کرنے والے جو سفیر ہوتے ہیں ان سے یہ بات طے کر لی جاتی ہے کہ آپ چونکہ سفر کرتے ہیں اور مشقت اور محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا جو اتنے فیصد یا اتنی تنخواہ پہ ہوگا, اور وہ جو چندہ جمع کر کے آپ لائیں گے اس میں سے ہم آپ کو آپ کی محنت کا اتنا صلہ دیں گے. یہ چیز چندہ دینے والوں کو اور لینے والوں کو سب کو معلوم ہوتی ہے, اس لیے یہ حلال ہے اور جائز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اس چندے میں سے کوئی چیز اپنے لیے رکھے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ دینی اداروں میں کام کرنے والوں کے لیے اور وزارتوں میں کام کرنے والوں کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس کو وہ سمجھیں کہ اگر وہ مستحق ہیں تو بقدر ضرورت ان کے لیے یہ چیز لینے کا اختیار ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, قرآن میں کیا ہے سورہ توبہ میں, والعاملین علیہا, جو عامل ہیں کام کرنے والے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس زکات اور صدقہ میں سے لے لیں اپنے لیے اگر وہ ضرورت مند ہیں, اور اگر وہ ان کا گزر بسر اسی پہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اگر وہ کوئی اور کام کریں اور پیسے کمائیں تو یہ کام کون کرے گا, اس کے لیے آپ کو دوسرا ملازم رکھنا پڑے گا, اس کو آپ تنخواہ دیں گے. تو یہ جو اس کام پہ محنت اور مشقت کرتے ہیں اپنا وقت لگاتے ہیں اس وقت لگانے اور محنت کرنے کا عوض ان کو ملتا ہے, یہ ان کے لیے جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ فضول خرچی یا جہاں ایک روپیہ خرچ ہوتا ہو وہاں دس روپے لگانا, جہاں سو ریال خرچ ہوتا ہو وہاں پانچ سو ریال لگانا, یہ چیز سرحان جائز نہیں ہے. اور یہ اس انسان اور اللہ کے درمیان ہے کہ وہ کہاں تک امین ہے, اور یہ بڑا حساس معاملہ ہے امانتوں کا, وہ یتامہ کی ہوں, بیواؤں کی ہوں, یا امت اور قوم کی ہوں, یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اور اس میں ہر مسلمان کو اپنی طرف سے پوری احتیاط کرنی چاہیے. سہون اور غیر ارادی طور پر اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ نہیں ہے, لیکن عمدن اگر ایک انسان ناجائز طریقے پہ ایک چیز حاصل کر رہا ہے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف, گنجائش ہے. فإذا دفعتم إليهم أموالهم, جب کوئی چیز لینا دینا چاہو اس پہ کسی کو گواہ بنا لو, ہو سکتا ہے کل کوئی انکار کر دے کہ ہم نے کچھ لیا ہے نہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی, اس لیے اس پہ گواہ بنائیں. اور اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ گواہ بنائیں یا نہ بنائیں, کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے, وکفا باللہ حسیبا, تمام مسائل کا نچوڑ آخر میں آ گیا. وکفا باللہ حسیبا, یہ تصور اگر ذہن میں ہے یقین کے ساتھ تو پھر تنہائی میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو, پھر بھی آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ نہیں کریں گے. وکفا باللہ حسیبا, اگر نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے بھی آپ حرام کھائیں گے اور اس کو جائز ثابت کر کے کھائیں گے. اس لیے یہ تصور ہو وکفا باللہ حسیبا, اللہ تعالی حسیب ہے, اور حسیب بھی ایسا کہ ہم کسی کے ساتھ جب شریک ہوتے ہیں پارٹنرشپ میں تو ہم کیسے ایک ایک پائی کا حساب لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اللہ کے ہاں تو بڑا دقیق معاملہ ہے, پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر سے کوئی چیز چھپا سکتا ہے اور ادھر ادھر سے وہ غلط قسم کی رسیدیں بھی لا سکتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سے کوئی چیز کوئی چھپا نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, یہ اگر ذہن اس پہ بن جائے تو انسان ہر معاملے میں اعتدال رکھے اور ایک ایک چیز کا خود اپنا محاسبہ خود کرے. سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہارا محاسبہ کرے خود اپنا محاسبہ کر لو. دوسرا جب کوئی محاسبہ کرے گا تو وہ شدید ہوگا, اس لیے اپنی اصلاح کر لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. لِلرِّجَالِ نصیب, مردوں کے لیے بھی حصہ ہے. مما, اس میں سے. تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, جو ماں باپ چھوڑتے ہیں اور قریبی رشتہ دار چھوڑتے ہیں. وَلِلنِّسَاءِ, اور عورتوں کے لیے بھی. نصیبٌ, حصہ ہے. مما, اس میں سے. تَرَكَ الْوَالِدَانِ, جو چھوڑتے ہیں ماں باپ. والاقربون, اور رشتہ دار. مما, اس میں سے. قلّ, تھوڑا ہو. منہ, اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا متروکہ. او کثر, یا زیادہ ہو. مما, وہ. قلّ, تھوڑا ہو. منہ, اس میں سے. او کثر, یا زیادہ ہو. نصیبم مفروضہ, یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا. فرض کو فرض اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مقرر کر دیا گیا کہ ہر حال میں اس کو انجام دینا ہے, اس لیے اس کو فرض کہتے ہیں. یہاں یہ بتایا وراثت کے دو اصول بتائے. ایک ہے رشتہ ولادت, یعنی وراثت کے دو اصول ہیں, ایک ولادت کا اور ایک اقارب کا. یعنی ایک تو وہ ہے کہ آپ بیٹے یا بیٹی ہیں یا آپ والد اور والدہ ہیں, تو یہ ایک رشتہ قائم ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو یہ رشتہ قائم ہے یہ قرابت کی وجہ سے ہے, اور قرابت کی پھر تفصیل آگے آئے گی کہ قرابت سے مراد کون سی قرابت, یعنی رشتہ داری. اور یہاں ایک چیز یہ بھی بیان کر دی کہ جو وراثت والا معاملہ ہے, وراثت مما تارکا, اس کو متروک اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر مر جائے تو کسی کی زندگی میں کوئی بھی شخص اپنے مال کی 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. اور اگر وہ وصیت کے علاوہ یوں ہی اپنا مال اپنی اولاد یا رشتہ داروں میں کسی کو دے دے, اس کو اختیار ہے. لیکن اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں. اسی لیے صحیح حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایک مسلمان 60 سال تک عبادت کرتا ہے, 60 سال کی عبادت جو قبول ہو جاتی ہے, لیکن مرتے ہوئے ناجائز وصیت کرتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک چیز تو یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ وراثت مرنے والے کی وراثت ہے, زندوں کی نہیں. تو جو مر گیا اس کے مرنے کے بعد اب یہ بات ہوگی کہ اس نے کیا چھوڑا. اور یہاں زندوں کے لیے سبق ہے, آپ کا جو مال ہے, آپ کا جو مال ہے یہ وہی مال ہے جو آپ کی زندگی تک ہے, آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں. جب آپ مر جائیں گے تو پھر آپ کا مال نہیں رہا, اب کس کا ہو گیا؟ وارثوں کا ہو گیا. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو وارثوں کا مال پسند کرے؟ کوئی بھی نہیں. فرمایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو؟ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے ہاں بھجوا دیا, کھا لیا, پہن لیا, خرچ کیا اپنی زندگی میں, صحت و عافیت میں, یا اللہ کے نام پر دے دیا, یہ تمہارا مال ہے. اب جو تم بینک بیلنس اور پراپرٹی اور جو چیزیں بنا رہے ہو کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, اس لیے کہ تم تو جب قبر میں جاؤ گے تو ساتھ کوئی چیز نہیں لے جا سکتے. تو اب جو وارث ہے, وارثوں بیوی ہے, اولاد ہے, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اور وہ ان کی مرضی تمہارے اس مال میں وہ جس طریقے پہ چاہیں وہ تصرف کریں. تو اس لیے مما ترک, وہ جو چھوڑ دیں, تو زندگی میں وصیت نہیں ہوتی, یہ تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. اور اسی طریقے پہ یہ بھی بتا دیا کہ جو وصیت ہے اس میں ظلم کسی طرح جائز نہیں ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ جو تقسیم ہے وہ تمہاری مرضی سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا. وراثت کی تقسیم کا معاملہ نہ قربت اور دور ہونے سے ہے, نہ محبوب اور مطرود ہونے سے ہے, کہ ساتھ ایک آدمی کو اپنی اولاد میں کوئی بیٹا یا بیٹی اچھے نہیں لگتے تو اس کو وہ عاق کر دے. عاق کرنا یہ شرعی اصطلاح نہیں ہے, شریعت میں کوئی باپ یا کوئی ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کو عاق نہیں کر سکتے. اللہ نے جو حق دیا ہے وہ آپ کو اختیار نہیں ہے حق لینے کا, آپ کی نافرمانی کی نہیں کی, یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے, اللہ اس کو سزا دے گا. اگر اس نے واقعی نافرمانی کی, اور اس دور میں تو 99% جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اب والدین زیادتیاں کرتے ہیں اولاد پہ. اب وہ زمانہ گیا جب اولاد نافرمانی کرتی تھی, اب تو ایسا زمانہ آیا ہے کہ والدین زیادتی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ, سارا مال سب کچھ ایک بیٹے کو دے دیا, ایک کی طرف مائل ہے باقی کی طرف سے آنکھیں پھیری ہوئی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اولاد میں برابری رکھو. تو اولاد میں سے کسی کو پسند یا ناپسند کرنا اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہر ایک کو پورا پورا حصہ ملے گا, فرما بردار ہو یا نافرمان ہو. اللہ نے حصے مقرر کر دیے, بیوی کا حصہ مقرر ہے, ماں کا حصہ مقرر ہے, باپ کا حصہ مقرر ہے, بیٹی کا حصہ مقرر ہے, بیٹے کا حصہ مقرر ہے, سب کا حصہ مقرر. اس میں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی عالم یا جاہل یا قاضی یا جج یا کوئی عدالت اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتی. ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ لڑکیوں کا بھی حصہ ہے, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ, عورتوں کا بھی حصہ ہے مال وراثت متروکہ میں. آج بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے لوگ, بہنوں کو بھی محروم کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو بھی محروم کر دیتے ہیں. تھوڑا سا پیسہ لے کے ان سے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں, دستخط دے لیتے ہیں کہ آپ کا حصہ ہم نے دے دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زمین کے بارے میں, لیکن یہ عام حکم ہے, ایک بالشت کے برابر زمین ناجائز طریقے پہ لی, ساتوں زمینیں ان کا توق بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, کھینچ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. جو بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن اپنے لیے خرید چکے, وہ جہنم میں جائیں گے. اور جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وہ اپنے لیے ساتوں زمینوں کا توق پہننے کے لیے اپنی گردن کو تیار کریں, خوب کھا پی لو, اپنی گردن کو اتنی موٹی کر لو کہ ساتوں زمینوں کا توق اس میں آ سکے. قیامت کا دن ہوگا, ساتوں زمینوں کو لوہے کا توق زنجیر بنایا جائے گا اور تمہاری گردن میں اس کو ڈال کر تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ تم نے بہنوں کا حصہ کھایا اور دبایا اور تم نے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا, بیٹوں کو دے دیا بیٹیوں کو نہیں دیا. جہنم کا ایندھن بنو گے تم کل قیامت کے دن, تمہارا حج نمازیں روزہ دینداری یہ وہاں کام نہیں آئے گی. ایک اصول یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ میراث صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے. دوسری چیز اس آیت نمبر 7 سے یہ معلوم ہوئی کہ میراث یعنی وراثت تقسیم ہونی چاہیے, کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں بن سکتی, کہ جو بڑا بیٹا ہے یا جو مالدار ہے یا جس کا اثر رسوخ زیادہ ہے ہر چیز پہ وہ قبضہ کر لے اور باقی بھائیوں بہنوں کو وہ دھتکار دے اور ان کو ہٹا دے, نہیں, بلکہ سب کا حق ہے. ایک فرد کی ملکیت یہ ایک کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتا بلکہ سب کو ملے گا. تیسری چیز یہ معلوم ہوئی مما قل منہ او کثر, اور مما اور ترکہ اس نے یہ بتایا. تیسرا حکم یہ معلوم ہوا کہ مرنے والا جو کچھ چھوڑے گا سب تقسیم ہوگا, کپڑے برتن اور پراپرٹی اور مکانات اور بینک بیلنس اور ہر چیز جو کچھ بھی اس نے چھوڑی, چھوٹی بڑی, لکڑی ہو, لوہا ہو, کپڑا ہو, کوئی بھی چیز ہو, نقدی کی شکل میں ہو, جو بھی ہو, ہر وہ چیز جو اس کی ملکیت تھی وہ تمام وارثوں پر شریعت کے مقرر کیے ہوئے حصوں کی ترتیب کے مطابق تقسیم ہوگا. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ وراثت کا معاملہ مرنے کے بعد ہوتا ہے, زندگی میں نہیں. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی, والاقربون نے یہ بتایا کہ قریبی رشتہ دار اگر زندہ ہو تو دور کے رشتہ دار کو وراثت کا حصہ نہیں ملے گا. قریبی رشتہ دار اگر زندہ ہو تو دور والے کا حصہ ختم ہو گیا, اور قریبی اگر نہیں ہے پھر دور والے کو ملے گا. اور تفصیل آگے چل کے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ وہ اصول کیا مقرر کیے ہیں اللہ تعالی نے کہ کس کس رشتہ دار کا کتنا کتنا حصہ ہے. تو وراثت سے متعلق یہ اہم مسائل ہیں, ان کا سمجھنا اور سمجھانا اور ان پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے, خصوصاً اس دور میں کہ جب ظلم عام ہے اور رشتہ دار ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ابا اور امی کا انتقال ہو اور کب ہمیں یہ چیز ملے, تو پھر ہم چن چن کے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بدلہ لیں گے. تو یہ ظلم ہے کہ کسی حصے دار کو اس کے حصے سے محروم کرنا, یہ ظلم ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. قیامت کے 50,000 سال والے دن یہ حصہ آپ کو بچا نہیں سکے گا, جس کی وجہ سے آپ نے ایک مستحق انسان کو اس کے حصے سے محروم کیا. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.